أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى ولعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، سورہ زاریات کی یہ 56ویں آیت ہے کہ جس میں ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یہ ہے اس مختصر سی آیت کا ترجمہ، اور اس کے ضمن میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ مقصد حیات ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ تیسری گفتگو ہے. کل تک کی گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ ہماری زندگی کا مقصد پروردگار عالم کو پہچاننا ہے. معرفت باری تعالی حاصل کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا انسان باکمال ہوتا جائے گا. جتنی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا انسان کی قیمت میں اضافہ ہوتا جائے گا، یعنی انسان کی ارزش، انسان کی قیمت، انسان کی اہمیت اس کی معرفت کی بنیاد پر ہے، چونکہ وہ پیدا ہی کیا گیا ہے معرفت کے لیے. جتنی معرفت میں اضافہ کیا انسان نے اتنا باعظمت ہوگا. پروردگار کی بارگاہ میں مقام، منزلت، رتبہ رشتوں کی بنیاد پر نہیں ملتا، معرفت کی بنیاد پر ملتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ انسان اپنی معرفت میں اضافہ کرے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو. اس پر میں آنے والی تقاریر میں گفتگو کروں گا. گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہماری زندگی کا مقصد پروردگار عالم کو پہچاننا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، احادیث نے اس کی طرف اشارہ کیا، جیسے میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا، حدیث قدسی نے بھی آواز دی کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببتو ان اعرف، تو میں نے اس بات سے محبت کی، یعنی منزل منزل حب ہے، میں نے اس بات سے محبت کی یعنی میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ تو غرض کہ ہماری زندگی کا مقصد خدا کو پہچاننا ہے، لیکن میں یہاں پر ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا، حدیث قدسی نے آواز دی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، حدیث قدسی یعنی وہ کلام الہی جو قرآن نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے مگر قرآن نہیں ہے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، قرآن نہیں ہے بلکہ کلام الہی ہے۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کب سے تھا؟ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا کہ کب سے تھا۔ ہماری تاریخ میں، تاریخ احادیث میں تین تھا ہیں کہ جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ کب سے تھا۔ ایک یہی حدیث قدسی کا کہنا کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کب سے تھا؟ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے پیغمبر کا کہنا کنتو نبیہ، میں نبی تھا، کب سے تھا؟ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کا کہنا کنتو ولیہ، میں ولی تھا، کب سے تھا؟ یہ تین تھا ایسے ہیں کہ کوئی بھی آج تک بیان نہیں کر سکتا کہ کب سے نبی نبی ہیں، کب سے خدا چھپا ہوا خزانہ ہے، اور کب سے علی ولی ہے۔ کوئی ہے تو آ کر کے بیان کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دنیا 1400 سال کے بعد علی کی ولایت پر گفتگو کر رہی ہے، مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کن تو ولیہ، تم نہیں بیان کر سکتے کہ علی ولی کب سے تھا، تو غرض کہ ابھی موقع ملے گا تو اس لفظ پر گفتگو کروں گا۔ تو کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد معرفت باری تعالیٰ ہے، جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا ہر عمل معرفت پر مبنی ہونا چاہیے۔ ہم بولیں تو معرفت کے لیے، ہم اٹھیں تو معرفت کے لیے، ہم بیٹھیں تو معرفت کے لیے، ہم بازار جائیں تو معرفت کے لیے، ہم گھر میں ہوں تو معرفت کے لیے، ہم مسجد میں ہوں تو معرفت کے لیے، یعنی ہماری پوری زندگی معرفت پر مبنی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں معرفت کے لیے۔ معرفت سے ہٹ کر اگر ہم نے کوئی عمل انجام دیا تو بے مقصد ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی، یہ مائک اس لیے لگا ہے کہ آواز کو لاؤڈ کر کے دور تک پہنچائے، اس کا مقصد یہ ہے، اگر آواز کو لاؤڈ نہیں کرے گا تو اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اب اگر انسان معرفت سے ہٹ کر قدم بڑھائے گا تو وہ زندگی بے ہدف ہے، اس کو رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو غرض کہ انسان ایسی مخلوق ہے، اس لیے کہ پروردگار کی کئی مخلوقات ہیں، کئی مخلوقات ہیں سے مراد یعنی کئی نوع کی مخلوق ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جسے جمادات کہا جاتا ہے، ایک مخلوق وہ ہے کہ جسے نباتات کہا جاتا ہے، ایک مخلوق وہ ہے کہ جسے حیوانات کہا جاتا ہے، ایک مخلوق وہ ہے کہ جسے انسان کہا جاتا ہے، اور ہر مخلوق کے درجات پائے جاتے ہیں۔ سب سے پست مخلوق ہے جمادات، جس کے اندر نہ نمو ہے نہ حرکت ہے۔ توجہ کیجئے گا، تھوڑی سی ثقیل گفتگو ہے لیکن اگر آپ نے اس کو محسوس کر لیا تو بعد میں گفتگو آسان ہو جائے گی۔ جمادات سب سے پست مخلوق ہے، اس کے اندر نہ نمو ہے نہ حرکت ہے۔ اگر پتھر کو ایک مقام پر رکھ دیا گیا تو 10 سال تک وہیں پڑا رہے گا، اس لیے کہ اس میں حرکت نہیں ہے اور نہ نمو ہے۔ اگر 1 کلو کا پتھر ہے تو ایک کلو سے نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے. اس سے بلند مخلوق کا نام ہے نباتات، مثلا پیڑ پودے درخت. اس کے اندر حرکت نہیں ہے لیکن نمو ہے. اگر آپ نے بیج بو دیا تب یہ چین سے نہیں رہے گا بلکہ زمین کا سینہ چاک کر کے نکلے گا، اس لیے کہ اس کے اندر نمو پائی جاتی ہے. اور اس سے بلند مخلوق کا نام ہے حیوان، جس کے اندر نمو بھی ہے حرکت بھی ہے. اور اس سے بلند مخلوق کا نام ہے انسان، کہ جس کے اندر نمو بھی ہے حرکت بھی ہے، اور حرکت بالارادہ ہے، حرکت بالارادہ ہے. اور ایک مخلوق ہے کہ جس کو ملک کہا جاتا ہے، کہ جس میں نمو تو ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے جیسی انسان میں ہے، حرکت تو ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے کسی عام انسان میں ہے. اس کے اندر عقل ہی عقل پائی جاتی ہے. مالک نے تمام مخلوق کو خلق کیا، لیکن اگر مقصد پر کوئی مخلوق اترے گی تو وہ صرف حضرت انسان ہے، یعنی دوسری مخلوق سے مقصد پورا نہیں ہوگا. یعنی دوسری مخلوق کو خلق کیا جائے گا لیکن معرفت کے لیے خلق نہیں کیا جا رہا، یعنی معرفت سے مراد معرفت اختیاری ہے، اس لیے کہ وہاں بھی معرفت پائی جاتی ہے وہاں، لیکن معرفت معرفت اجباری ہے، یعنی وہ مخلوق مخلوق علی المعرفہ ہے، ان کو پیدا ہی کیا گیا ہے معرفت پر اور بس، یعنی اپنی معرفت میں وہ اضافہ نہیں کر سکتے. ملک میں بھی ایسا ہے کہ وہ مخلوق علی المعرفہ ہے، نہ معرفت کے میدان میں ملک نہ ایک میٹر آگے بڑھ سکتا ہے نہ ایک پیچھے ہٹ ایک قدم پیچھے ہٹ سکتا ہے. یعنی جہاں مالک نے خلق کر دیا اسی مقام پر ہے. یعنی جس طریقے سے آپ کمپیوٹر میں ایک فائل ڈالتے ہیں پھر دوسری فائل ڈالتے ہیں، کمپیوٹر میں صلاحیت نہیں ہے کہ دو فائل کے ذریعے سے تیسری فائل بنا دے. یعنی جتنا آپ نے ہارڈ ڈسک میں ڈالا ہے اتنا ہی مانیٹر پر ڈسپلے کرے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اسی طرح سے ملک ہے، جتنا مالک نے فیڈ کر دیا نہ ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے اس سے نہ ایک قدم پیچھے ہٹ سکتا ہے. اسی طریقے سے ساری مخلوقات مخلوق علی المعرفہ ہیں، یعنی معرفت ان کے اندر اجباری پائی جاتی ہے، اطاعت ان کے اندر اجباری پائی جاتی ہے. مثلا آپ نے کسی ایسے امرود کے درخت کو دیکھا ہے کہ اس نے اسٹرائک کر دی ہو کہ ہم اس سال امرود پیدا نہیں کریں گے بلکہ آم پیدا کریں گے؟ کہ ہو ہی نہیں سکتا، مالک نے جہاں اسے خلق کر دیا وہ اسی مقام پر ہے، وہ تمرد نہیں کر سکتا، وہ پروردگار کی بارگاہ میں حکم دولی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے حیوانات بھی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جہاں مالک نے خلق کر دیا نہ ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں نہ ایک قدم پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اسی وجہ سے ان کے ہاں نہ مسائل پائے جاتے ہیں نہ مشکلات پائی جاتی ہیں. میں لفظوں کو بدلوں، نہ ادھر ایڈز کی بیماری ہے نہ کینسر کی بیماری ہے نہ کرونا کی بیماری ہے، یہ سب کی سب حضرت انسان ہی کے لیے ہیں، اس لیے کہ مالک نے انسان کو اختیار دیا تھا، اس نے اپنے اختیار سے سوئے اختیار کیا ہے، اس سوئے اختیار کی وجہ سے نتائج خراب نکل کے سامنے آ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یعنی دوسری مخلوق میں اختیار نہیں ہے جہاں مالک نے خلق کر دیا، ورنہ آپ مجھے بتائیے پروردگار عالم نے ملک سے کیا سوال کیا تھا، بتاؤ ان کے نام، اور جواب میں کیا کہا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، مالک ہمارے پاس وہی ہے جو تو نے دیا، یعنی ہم تیرے دیے سے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. ملک نے مطابقت نہیں کی اس لیے کہ وہاں صلاحیت نہیں تھی، آدم نے مطابقت کی اس لیے کہ یہاں بڑھنے کی صلاحیت تھی، ملک میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی. آدم نے مطابقت کی، آدم کو اختیار دیا تھا، انسان کو اختیار دیا تھا. ورنہ اب میں ایک اور سوال یہاں پر ایجاد کرتا ہوں، جب ملک کو خلق کر دیا، میں پھر کہہ رہا ہوں گفتگو سنگین ہے لیکن ایک منزل تک بات پہنچے گی تو آپ محسوس کریں گے، جب ملک کو مالک نے خلق کیا، مسئلہ میدان معرفت کا ہے، اس میدان معرفت میں ملک نہ ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے. جب ملک کو خلق کیا تو پروردگار نے سوال کیا،
یا جبرائیل من انتا ومن انا، اے جبرائیل ذرا بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. سوال کس کا ہے؟ معرفت کا. اور سوال کون کر رہا ہے؟ رب المعرفہ. اور سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ ملک سے. اور ملک بھی عام نہیں ہے بلکہ سید الملک ہے، سید الملک ہے. بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، یعنی جو الفاظ پروردگار سے جبرائیل کو ملے تھے ویسے ہی واپس کر دیے. جب مالک نے سوال کیا بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو ملک ایک قدم بھی میدان معرفت میں آگے نہ بڑھ سکے. کب تک؟ جب تک کوئی سہارا نہ مل گیا، جب تک کوئی سہارا نہ مل گیا. کیا کہا پلٹ کے؟ جب سوال ہوا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو جبرائیل کہتے ہیں تو ہے، میں ہوں. پڑ گئی بات تو میں. اور شاید یہ محاورہ وہیں سے چلا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو جبرائیل اس سے زیادہ کچھ کہہ نہ سکے، بس اتنا کہتے ہیں کہ تو ہے، میں ہوں. لیکن آواز غیبی آئی، کہتا کیوں نہیں کہ انت رب الجلیل و انا العبد الذلیل، تو رب جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، وہ تیری جلالت ہے، یہ میری جلالت ہے. یہ کون تھا؟ یہ آنے والا انسان تھا، یہ تعلیم دینے والا انسان تھا کہ جس کو دنیا معلم اول مولا کائنات کے نام سے جانتی ہے. یہ آنے والا انسان تھا، یعنی میدان معرفت میں ملک ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا بغیر اہل بیت. اے عقل کے اندھوں، جب ملائکہ میدان معرفت میں بغیر اہل بیت آگے نہیں بڑھ سکتے، تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جبرائیل ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے. کیوں نہیں بڑھ سکے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ملک کے کمپیوٹر میں جو فیڈ کیا تھا وہ اس سے زیادہ مانیٹر پر ڈسپلے نہیں ہو سکتا. لیکن پروردگار عالم نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو پہچانے چاہے تو نہ پہچانے. اب یہ انسان کے اوپر ہے، جتنا پہچانتا چلا جائے گا اپنے مالک کو اتنا قیمتی ہوتا جائے گا، اتنا باکمال ہوتا جائے گا، اور جتنا نہیں پہچانے گا اتنا انسان کمال سے دور ہوتا جائے گا. چونکہ اسے پیدا ہی کیا گیا ہے معرفت کے لیے. اور جو میں نے کل لفظ کہا تھا، میں آج اس کی وضاحت کروں گا. میرے عزیزو، ہماری زندگی کا مقصد عبادت نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد معرفت ہے. عبادت معرفت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ عبادت معرفت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھے کہ میں خطابت کر رہا ہوں، نہیں. سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میں نے پہلی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا، بندوں کو مالک نے نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ اس کو پہچانے. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب وہ اس کو پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، جب وہ اس کو پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے. تو ہماری زندگی کا مقصد عبادت نہیں ہے، معرفت ہے. یعنی جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا عابد بنتا جائے گا، یعنی جتنا عرفان آتا جائے گا اتنا انسان کے اندر عبودیت آتی جائے گی. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ مَنْ سِوَا، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو غیروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے. یعنی جو سر اور پیشانی مالک کی بارگاہ میں جھک جائے وہ ایرو غیروں کے سامنے نہیں جھکا کرتی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو میں عرض کر رہا تھا، ہماری زندگی کا مقصد عبادت نہیں ہے، معرفت ہے. عبادت معرفت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. ہمیں تمہارے سجدے نہیں چاہیے، ہمیں تمہارے رکوع نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم نے جس کو سجدے میں خلق کر دیا وہ آج تک سجدے میں ہے، ہم نے جسے رکوع میں خلق کر دیا وہ آج تک رکوع میں ہے۔ ہمیں تمہارے سجدے نہیں چاہیے، ہمیں تمہارے رکوع نہیں چاہیے، ہمیں تمہارے سجدے معرفت کے ساتھ چاہیے، ہمیں تمہارے رکوع معرفت کے ساتھ چاہیے۔ معرفت کے ساتھ مصلح عبادت پر آؤ۔ ایک شخص ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں وارد ہوئے، دیکھا کہ بہت تیزی سے نماز پڑھ رہا ہے، کھٹ 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 کھٹ، یہ روایت کے جملے ہیں، نقرا کا نقر الغراب، ایسے کہ جیسے کوے کی طرح سے ٹوٹے مار رہا ہے۔ پیغمبر نے تعجب سے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا ہے، کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر یہ اسی حال میں اس دنیا سے چلا جائے تو میرے دین پہ نہیں ہے۔ مذاق سمجھا ہے ہم نے عبادت کو، مذاق سمجھا ہے ہم نے نماز کو۔ ایسی نمازیں ہمیں نہیں چاہیے کہ آئے اللہ اکبر، اور اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کہا، کس سے کہا۔ نماز یا دعا یا مناجات ایسے ہے میرے لیے جیسے کسی اندھے کے ہاتھ میں آئینہ دے دیا جائے، ایسے میرے سامنے مت آنا، جب بھی میرے سامنے آنا تو معرفت کے ساتھ آنا، یعنی ایسے سر جھکاؤ، سجدہ اس لیے کرو کہ سمجھو کہ میں لائق سجدہ ہوں، میرے سامنے رکوع کرو تو یہ سمجھو کہ میں لائق رکوع ہوں۔ اس طرح سے نہیں آ جانا میرے سامنے جیسے کوئی عام انسان آ جاتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھی اور چلا گیا، ایک بار تھا عبادت کا وہ سر سے اٹھ گیا۔ وجوب کا بار لے کر کے مت آنا، بلکہ محسوس کرنا کہ میں اس قابل ہوں کہ میرے آگے سر کو جھکنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کیٹیگریز ہیں، کوئی مصلح عبادت پر اس لیے آتا ہے کہ مثلاً میں نمازی کہلاؤں، لوگ مجھے نمازی کہیں، کوئی اس لیے آتا ہے مثلاً میں شیعہ ہوں تو لہٰذا مجھے نماز پڑھنی پڑے گی، کوئی جنت کی لالچ میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی جہنم کے خوف میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے تو پھنس کے نماز پڑھ رہا ہے، 10 نمازیوں میں پھنس گیا تو مصلح پر آ گیا۔ الگ الگ کیٹیگریز ہیں، لیکن ایک شخص ہے جو کہتا ہے نہ میں جنت کی لالچ میں نماز پڑھتا ہوں، نہ جہنم کے خوف میں نماز پڑھتا ہوں، بلکہ آواز دیتے ہیں کہ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، اے مالک میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے اس لیے تیری عبادت کی ہے۔ کون ہے کہ جو علی کے علو پر گفتگو کر سکتا ہے، یہ علی وہ ہے کہ جو خدا کی اہلیت پر گفتگو کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو جامع صفات جمال و کمال ہے، اس نے بھی جب اللہ کی علو پر نگاہ کی تو اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیا، اور مالک یوم الدین کی تکرار کرتے کرتے غش کھا کے گر پڑتے ہیں۔ ایسا انسان وہ عبادت کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ، میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے اس لیے تیری عبادت کی ہے۔ تو عبادت معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے، معرفت کے بغیر کوئی عمل تمہارا قابل قبول نہیں ہے، اگر معرفت نہیں تو کچھ نہیں، اگر معرفت ہے تو سب کچھ ہے، معرفت کے بغیر کوئی عمل تمہارا قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یقبل اللہ عملا الا بمعرفہ، تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے مگر یہ کہ معرفت کے ساتھ۔ پڑھتا رہے انسان نمازیں، رکھتا رہے انسان روزے، اگر معرفت نہیں تو کچھ نہیں، ہر عمل معرفت کے ساتھ ہے، ورنہ بتائیے مصلی پر آنے کا فائدہ ہی کیا ہے اگر معرفت نہ ہو، فرش عزا پر آنے کا فائدہ ہی کیا ہے کہ اگر حسین کی معرفت نہ پیدا ہو، मिंबर पर बैठने का फायदा ही क्या है अगर हुसैन की मार्फत दिल में जागुजी ना हो। अगर मार्फत नहीं तो कुछ नहीं। ला यकबलुल्लाहु अमलन इल्ला बिमारफा, कोई अमल तुम्हारा काबिले कबूल नहीं है मगर मार्फत के साथ। इसीलिए तो कहा गया अगर मार्फत है और मार्फत में इंसान सो जाए तो उस इबादत से बेहतर है जो बगैर मार्फत के है। इसलिए कि हमने तुम्हें मार्फत के लिए पैदा किया है। मेरी बात वाजे नहीं हुई है, मैं मिसाल के जरिए बात को वाजे करूंगा ताकि बात बच्चों बच्चों तक पहुंच जाए। हमारी जिंदगी का मकसद मार्फत है, मैं बार बार तकरार कर रहा हूं। आपने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराया, क्यों कराया, मकसद क्या है? मकसद यही है ना कि बच्चे में इल्मी और तरबियती तरक्की पैदा हो। यानी मतलब पहले साल केजी में है तो आइंदा साल पहली क्लास में चला जाए, उसके बाद दूसरी क्लास में चला जाए, उसके बाद तीसरी क्लास में चला जाए, साल ब साल बढ़ता रहे, रुके नहीं। इसीलिए आपने स्कूल में भेजा है ना उसको, या कोई और मकसद है? यानी इल्मी और तरबियती इर्तिका पैदा हो। हाँ वो और बात है कि अब स्कूल इस काबिल नहीं रहे कि वहाँ पर इल्मी और तरबियती तरक्की हो, लेकिन हर माँ बाप बच्चे का एडमिशन इसी नीयत से कराते हैं कि हमारा बच्चा इल्मी एतबार से और तरबियती एतबार से तरक्की करे। आपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, एक साल गुजरा, एक साल गुजरने के बाद बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेकर आया कि जिस पे लिखा था फेल, तो आप क्या करेंगे? बास वालदेन तो ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन कम से कम हर माँ बाप नाराज होंगे। जब बच्चे ने बाप को नाराज पाया तो उसने अपने दिफा में कुछ जुमले कहे, कि बाबा हमने क्लास का शीशा नहीं तोड़ा था, बाबा हमने कभी कॉपी भी नहीं फाड़ी थी, बाबा हमने कभी भी क्लास में किसी बच्चे से लड़ाई भी नहीं की थी, बाबा हम कभी किसी से झगड़ते भी नहीं थे। ये मनफी जुमले, नेगेटिव जुमले। बाबा हम हर रोज़ क्लास में सरे वक्त वारिद होते थे क्लास में, बाबा हम स्कूल में अपने असातीद का बड़ा एहतराम करते थे, हम दोस्तों से मोहब्बत से पेश आते थे। आप दिल पर हाथ रख के बताइए सारी बातें कबूल करेंगे आप? का हमने तुझे इसलिए भेजा था कि क्लास का शीशा ना तोड़, और तूने नहीं तोड़ा तो हम खुश हो जाएं? हमने तुझे इसलिए भेजा था स्कूल में कि तू क्लास में कॉपी ना फाड़, तूने कॉपी नहीं फाड़ी तो हम खुश हो जाएं? हमने तुझे इसलिए भेजा था कि क्लास में दोस्तों से मोहब्बत से पेश आओ, तुम मोहब्बत से पेश आए तो हम खुश हो जाएं? कोई बात कबूल नहीं है। तस्वीर का दूसरा रुख, एक और बच्चा जो जिसकी रिपोर्ट कार्ड पे लिखा था कम से कम पास, उसने अपने दिफा में जुमले कहे, बाबा हमने क्लास में असातीद की हमेशा इज्जत की, का मेरे लाल अहसन तुम्हें यही करना चाहिए था, बाबा हम क्लास में सरे वन वारिद होते थे, मेरे लाल शाबाश तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। अब सारी बातें कबूल हैं। भाई जब बच्चा फेल होकर के आया था तो कुछ कबूल नहीं, जब बच्चा पास होकर के आया तो सब कबूल। बिल्कुल इसी तरीके से मालिक आवाज दे रहा है कि कोई अमल तुम्हारा काबिले कबूल नहीं है मगर मार्फत के साथ। हम मालिक की बारगाह में पेश हुए, उसने कहा कि बताओ मार्फत कितनी, हमने कहा मालिक सिफर है मार्फत, कहा चलो जहन्नुम में चलो। हमने कहा परवरदिगारा हमने कभी गीबत नहीं की। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे बच्चा बाप से कहता है बाबा हमने क्लास का शीशा नहीं तोड़ा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर मार्फत नहीं है तो कोई तुम्हारा अमल काबिले कबूल नहीं है। तुम लाख कहते रहो कि हमने गीबत नहीं की, हमने सच बोला, हम नमाजी थे, हम इबादत गुजार थे, हम हुकूकुल इबाद अदा करते थे, हम हुकूकुल ला अंजाम देते थे। अगर बगैर मार्फत के है तो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे बाप बेटे की कोई बात कबूल नहीं करता। हमने तुम्हें इसलिए थोड़ी भेजा था कि तुम गीबत ना करो, हमने तो तुम्हें इसलिए भेजा था कि मार्फत के साथ अमल अंजाम दो। معرفت کے ساتھ عمل انجام دو. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا انسان باکمال ہوتا جائے گا. اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی انسان کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یعنی کیا؟ مثال دیتا ہوں میں. آپ میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ میں نے آج صبح کی دو رکعت نماز ایسے پڑھی جیسے سلمان فارسی پڑھا کرتے تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یا سلمان فارسی کے لیول کے افراد کہیں کہ آج میں نے نماز ایسے پڑھی ہے جیسے مولا کائنات پڑھا کرتے تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اچھا فرق کیا ہے نماز میں؟ وہی دو رکعت نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہی سلمان بھی پڑھتے تھے، اور جو سلمان پڑھتے ہیں وہی مولا کائنات بھی پڑھتے تھے. کون سی چیز ہے جو وزن پیدا کر رہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری نماز سلمان کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یا سلمان کی نماز مولا کائنات کی نماز مقابلہ نہیں کر سکتی؟ کیوں مقابلہ نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ جس مقام پر سلمان کی معرفت ہے اس مقام پر ہماری معرفت نہیں ہے. جس مقام پر مولا کائنات کی معرفت ہے اس مقام پر سلمان کی معرفت نہیں ہے، ورنہ تو دو رکعت ہی نماز پڑھا کرتے تھے مولا کائنات. اس لیے کہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قدر کی تلاوت مستحب ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت مستحب ہے. اور یہ مستحب کب ہوگا؟ جب انہوں نے کہا ہوگا، اور یہ جب تک کہتے ہی نہیں ہیں جب تک خود کر ہی نہ لیں. یعنی یہ عمل پہلے کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں، ان کے کہنے سے مستحب ہوا ہے. یہ کوئی مجھ جیسے خطیب تھوڑی ہیں جو مثلا تنہائی میں بے عمل ممبر پر آ کر بعمل. نہیں نہیں، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، جب تک نہیں کہتے جب تک خود عمل نہ کر لیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ مولا کائنات بھی اسی طرح سے دو رکعت نماز پڑھتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا الحمد کے بعد سورہ بقرہ پڑھا کرتے تھے. نہیں نہیں، بعض مقام پر تو روایت میں ہے لوگ آئے کہا یا علی آپ نے آج تو بڑی تیز نماز پڑھا دی. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس سے کم رفتار میں لوگ نماز پڑھ سکتے تھے، جب ہی تو کہہ رہے ہیں کہ آج آپ نے تیز نماز پڑھا دی. مولا نے کہا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو بچہ رو رہا تھا، اس کے اوپر میری نماز بار نہ پڑھنے پائے، اس لیے میں نے نماز تیز پڑھا دی. اب جو نماز مولا نے تیز پڑھائی ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کی نماز میں کوئی کمی آ گئی؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ معرفت اس مقام پر ہے، معرفت کی وجہ سے عمل میں وزن پیدا ہو رہا ہے. یعنی ایک بچے کی خاطر نماز تیز پڑھا دی، یہ مولا کائنات ہمیں اور آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، ورنہ کس طرح سے ہمارے یہاں ہوتا ہے؟ کس نے حق دیا ہے کہ کسی بچے کا کان پکڑ کے ایک چھوٹی سی غلطی پر اس کو مسجد سے باہر کر دیا جائے؟ آپ نے بچے کو مسجد، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، ہم بہت دیندار ہیں، ہم بہت نمازی ہیں. آپ نے بچے کو باہر نہیں کیا ہے، آپ نے ایک انسان کو مسجد سے بے رغبت کر دیا ہے، آپ نے ایک انسان کو مسجد سے دور کر دیا ہے، اس کو بے نمازی بنا دیا ہے. لیکن یہ مولا کائنات کی تعلیم ہے، ایک چھوٹے سے بچے کے احترام میں نماز تیز پڑھا دی. تو کیا اس نماز تیز پڑھانے سے عمل میں کمی آ گئی؟ نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ معرفت اس مقام پر ہے مولا کائنات کی. محسوس کیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا عمل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اب یہیں پر ایک حدیث سن لیں، شاید میری بات واضح ہو جائے. پیغمبر فرماتے ہیں ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے زیادہ ہے. نہیں، میری بات واضح نہیں ہوئی. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ ضربت و علی، علی کی ایک ضربت یوم الخندق، خندق کے دن، افضل من عبادت الثقلین، دونوں جہاں کی عبادت سے بھاری ہے، افضل ہے. کون سی چیز ہے جو افضل کر رہی ہے؟ معرفت. ورنہ ضربت میں آپ مجھے بتائیے کتنا ٹائم لگا، کتنا ٹائم لگا؟ پانچ سیکنڈ، زیادہ سے زیادہ کتنا کہیں گے؟ دس سیکنڈ، اس سے زیادہ تو نہیں. علی کے 10 سیکنڈ دونوں جہان کی عبادت سے بھاری ہیں. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, جس کے 10 سیکنڈ دونوں جہاں کی عبادت سے بھاری ہوں اس کی 63 برس کی زندگی کا جواب کون لائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. کل میں نے ایک لفظ کہا تھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم بچپن سے سنتے سنتے اتنے عادی ہو چکے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا. یہ حدیث بھی ایسی ہی ہے, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کبھی محسوس کیا ہے کہ اس کے اندر کتنے معنی پائے جاتے ہیں؟ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہاں پر جو لفظ افضل استعمال ہوا ہے عربی لغت میں, اس کو افعال افعل التفضیل کہا جاتا ہے. افعل التفضیل کا صیغہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر دو ہم جنس ہوں اور ان کا مقایسہ اور مقابلہ کیا جائے, تب جا کر کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مثلا اکبر, اصغر, اشجع, اعلم. ہم جو مطلب کہتے ہیں کہ ہم کس کی تقلید کرتے ہیں, عالم کی. عالم کی تقلید نہیں کرتے, عالم کی تقلید کرتے ہیں. عالم اور عالم میں فرق کیا ہے؟ عالم 10 جاہلوں میں اگر کوئی ایک جاننے والا ہے تو اسے عالم کہا جاتا ہے, لیکن علماء کی محفل میں اگر کوئی سب سے زیادہ جاننے والا ہو اسے عالم نہیں کہتے, عالم کہتے ہیں. یعنی جہلا میں کوئی عالم نہیں ہوتا, علماء میں عالم ہوتا ہے. نہیں, میں مثال کو واضح کروں تاکہ بات بچوں تک پہنچ جائے. کبھی آپ نے کہا ہے کہ پھولوں میں سب سے بہترین پھل آم کا پھل ہے, یہ مقایسہ صحیح ہے؟ یہ مقایسہ غلط ہے. پھول الگ چیز ہے, پھل الگ چیز ہے. پھل کا پھل سے مقایسہ ہوتا ہے, پھول کا پھول سے مقایسہ ہوتا ہے. پھولوں میں سب سے بہترین پھول گلاب کا پھول ہے. اب صحیح ہو گئی بات. پھلوں میں سب سے بہترین پھل آم کا پھل ہے, یہ بھی بات بالکل صحیح ہے. بالکل اسی طریقے سے ہے. اکبر کہاں ہوگا؟ جہاں بہت سارے بڑے ہوں, ان میں جو سب سے زیادہ بڑا ہو اسے اکبر کہیں گے. عالم کہاں ہوگا؟ جہاں بہت زیادہ جاننے والے ہوں, ان میں جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو اسے عالم کہیں گے. اسی طریقے سے یہاں پر پیغمبر کہہ رہے ہیں افضل من عبادت الثقلین, اور قیاس کس چیز کا کیا جا رہا ہے؟ ضربت علی, علی کی ایک ضربت افضل من عبادت الثقلین. یعنی ضربت کا قیاس عبادت سے ہو رہا ہے. ضربت کا قیاس یہ نہیں کہہ رہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من ضربات الثقلین, یہ نہیں کہہ رہے پیغمبر کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی ضربات پر بھاری ہے. اگر اس طرح سے کہتے تو بات سمجھ میں آتی, اس لیے کہ ضربت کا قیاس ضربت سے ہونا چاہیے. یا عبادت و علی, علی کی عبادت کہتے تب بھی بات سمجھ میں آ جاتی. یعنی قیاس ہم جنس کا ہونا چاہیے, لیکن یہاں پر ہم جنس نہیں ہے. پیغمبر یہی تو بتانا چاہتے ہیں جو میدان جنگ میں اتنا بڑا عابد ہو وہ مصلی عبادت پر کتنا بڑا عابد ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ضربت کا قیاس عبادت سے ہو رہا ہے, اور پیغمبر یہاں پر ضربت کا قیاس عبادت سے اسی لیے کر رہے ہیں کہ جس کی ضربت میں بھی عبادت پائی جاتی ہے. یعنی یہ ضربت اپنے نفس کے لیے نہیں لگا رہا بلکہ اس کے لیے لگا رہا ہے. ضربت و علی, اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں نے صرف مثال دی ہے آپ کے سامنے کہ جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا انسان با کمال ہوتا جائے گا. ورنہ ایک ضربت میں 10 سیکنڈ لگے ہیں, اس 10 سیکنڈ میں اتنا کمال کہ دونوں جہان مل کر کے ان 10 سیکنڈ کا جواب نہیں لا سکتے. کیوں نہیں لا سکتے؟ ان 10 سیکنڈ کا نہیں, معرفت کا جواب نہیں لا سکتے. کہ جس مقام پر علی کی معرفت ہے اس مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا, کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے تو کہا اے علی تمہیں یا میں نے پہچانا یا خدا نے. اے علی تمہیں یا میں نے پہچانا یا خدا نے مجھے یا تم نے پہچانا یا خدا نے خدا کو یا میں نے پہچانا یا تم نے. یہاں پر تین شخصیت کی گفتگو نہیں ہے, یہاں تین نوع کی گفتگو ہے, یعنی الوہیت کو یا رسالت پہچانے گی یا امامت, امامت کو یا رسالت پہچانے گی یا الوہیت, یا الوہیت کو رسالت پہچانے گی یا امامت. یعنی ایسا ٹرائنگل بنایا ہے پیغمبر نے کہ کوئی چوتھا داخل ہو ہی نہیں سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو غرض کہ انسان اپنی معرفت میں اضافہ کرے. بس میں نے عزیزو یہاں پر بات کو روک رہا ہوں, باقی گفتگو انشاءاللہ کل شروع ہوگی. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا انسان باکردار ہوتا جائے گا, اتنا انسان قیمتی ہوتا جائے گا, اتنا انسان باکمال ہوتا جائے گا. ورنہ کربلا والے کتنے شہید ہوتے ہیں آپ بتائیے, کتنے لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں, کتنے لوگ بھوکے پیاسے مارے جاتے ہیں, کسی کی کوئی اس طرح سے یاد نہیں مناتا. آج کربلا کی یاد کیوں باقی ہے؟ کبھی سوال ایجاد ہوا ہے ذہن میں کہ نہیں؟ 1400 سال سے اسی طریقے سے غم تازہ ہے. کون سی چیز ہے کہ جو اس کو تازگی دیتی ہے؟ یہ انہی کربلا والوں کی معرفت کا نتیجہ تھا کہ جس معرفت پر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, پروردگار عالم نے ان کے نام کو زندہ کر دیا, ان کو قیمتی بنا دیا, ان کو باکمال بنا دیا. آج ان کا نام زیر زبان پر آتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے. کیا ہے یہ اثر چھوڑتی ہے معرفت؟ جب انسان بامعرفت ہوتا ہے تو اس کی زبان پر حکمت جاری ہوتی ہے. ورنہ میری بات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ بغیر معرفت کے بول رہا ہوں. اگر معرفت کے ساتھ بولتا تو دل منقلب ہو جاتے. یہی بات اگر کوئی اہل بیت کی فرد کہہ دے تو کتنا اثر پیدا ہوتا ہے. یہ اثر کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے معرفت کی بنیاد پر. حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, کوئی جانے والا نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ انہیں حسین کی معرفت ہے, اور جسے معرفت نہیں تھی وہ چھوڑ کے چلا گیا. ایسی ایسی تقریریں کرتے جاتے ہیں, مثلا آواز دی کہ من لحق بی منکم استشہد, جو بھی میرے ساتھ آئے گا اسے شہید ہونا ہے. ایسی تقریریں کرتے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب مدینے سے نکلے تو ایک مجمع ہے امام کے ساتھ, ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے امام کے ساتھ, لیکن ایسی ایسی باتیں کرتے جا رہے ہیں کہ سنو جس کو میرے ساتھ آنا ہے اسے شہید ہونا ہے. مولا جب کسی پر وقت پڑتا ہے, مشکل آتی ہے, تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ جمع ہوں, اور آپ ایسی تقریریں کرتے جا رہے ہیں کہ لوگ چھٹیں. مطلب جو میرے ساتھ آئے گا اسے شہید ہونا ہے, لوگ چھٹتے چلے جا رہے ہیں. امام آواز دیں گے میں مجمع جمع نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے ساتھ ان افراد کو لے کر جانا چاہتا ہوں جو بامعرفت ہیں, جو بامقصد زندگی گزار رہے ہیں. بے مقصد افراد کو ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتا. میں کربلا میں ان کو لے کر ساتھ جا رہا ہوں جو معرفت کے دریا میں اپنے آپ کو ڈبوئے ہوئے ہیں. اہل بیت کی کوئی فرد, آپ کہہ سکتے ہیں کربلا میں سارے کے سارے اہل بیت کے چاہنے والے تھے, سب کے سب مثلا خاندان رسالت کے پروردہ تھے. نہیں نہیں, جو ان کے ساتھ قریب ہوتا گیا وہ بھی بامعرفت ہوتا چلا گیا. ہاں معرفت میں درجات پائے جاتے ہیں. معرفت مقولہ بالتشکیک ہے, میں آنے والی تقریر میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. اس لیے کہ جس مقام پر عباس ہیں اس مقام پر کوئی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو وہ تو عباس تھے, آپ ان کی کیوں بات کر رہے ہیں, ہم وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے. نہیں نہیں, جو ان کے ساتھ جانسار ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ باطنن اور ظاہرن حسین کے لیے جان کو قربان کر رہے ہیں. نہیں نہیں, ان کی آغوش میں جو بچے پل رہے ہیں وہ بھی اتنے بامعرفت. آپ بتائیے حسین کی 4 سالہ یتیمہ عمر کتنی ہے؟ 3 سال یا 4 سال. کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کر شام تک، کوئی ایک فقرہ آپ حسین کی 4 سالہ یتیمہ کا دکھا دیجئے کہ جو معرفت سے خالی ہو، یا ایسا جملہ آپ دکھا دیجئے کہ جو مثلا اہل بیت کی تعلیم سے ہٹ کے ہو، کہ یہ کہا ہو پپی اماں اب مجھے پیاس برداشت نہیں ہوتی، اب یزیدی لشکر کے ساتھ مل جانا چاہیے. نہیں، 3 دن کی بھوک و پیاس صبر حسین کی انتہا نہیں ہے، ظلم یزید کی انتہا ہے. ورنہ آپ دکھا نہیں سکتے کہ سکینہ نے پانی کب پیا. یہ سب احتمالات ہیں جو دیے جاتے ہیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ حسین کے بچوں کو پانی کب ملا. پانی آیا ہے، پانی آنے کا تذکرہ ہے، لیکن یہ نہیں دکھا سکتے کہ یہ آزوکا انہوں نے کب نوش کیا ہو. ہاں عزیزو، مجھ سے کہا بھی گیا ہے اور آج شب شہادت بھی ہے، شہادت میں کل پڑھوں گا آپ کے سامنے، لیکن تھوڑا سا تذکرہ اس بچی کا سن لیں. یہ وہ بچی ہے جو اپنے باپ کے بعد سکون سے رہ نہ سکی، یہ وہ بچی ہے کہ جس کو بلبل آل محمد کہا گیا، یہ یعنی وہ بچی جو ہر ایک کے لیے محو نظر بنی تھی، کل کی شب زندان شام سے اٹھ گئی. ہم اور آپ تو محسوس نہیں کر سکتے کہ حسین اپنی بچی کو کتنا چاہتے ہیں، ہم اور آپ تو احساس نہیں کر سکتے کہ بچی پر کیا گزر رہی ہے کہ جب حسین کہہ رہے ہیں زینب میرا آخری سلام، ام کلثوم میرا آخری سلام، سکینہ میرا آخری سلام، ایک کہرام مچ گیا خیمے میں، مولا کہاں چلے؟ کہ زینب وہیں چلے جہاں سب چلے. اسی میں ایک 4 سالہ بچی ہے جس نے دامن تھام کے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پر سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شے ابرار، اچھا نا اگر کیجیے گا جلانے کا اقرار، ارے مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار، کیسی ہیں یہ باتیں میرا جی روتا ہے بابا، کیسی ہیں یہ باتیں میرا جی روتا ہے بابا، ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چونک کے روئے، شفقت یہ مجھی سے تھی کہ بے چین نہ ہوئے، ارے یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھوں سے کھوئے، یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھوں سے کھوئے. اور بیت کہی ہے کہ جیتے رہیں فرزند کہ سب لختے جگر ہیں، جیتے رہیں فرزند کہ سب لختے جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہے. شہ نے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی، ارے کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہے لبے لال یہ ہے تشنا دہانی، ارے ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہے سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. رخصت کیا، میدان کارزار میں آئے، حسین اپنی قربانی دے کر سو گئے، فوج اشقیا نے حسین کا لاشا پامال کر دیا، اس کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، اور یہ بچی کہ جس کے دامن میں آگ لگی تھی کبھی دشت میں ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے چاہا کہ اس بچی کے دامن کی آگ بجھا دوں، وہ آگے آگے بڑھی، میں اس کے پیچھے پیچھے آیا، اس نے آواز دی اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں، کہ نہیں نہیں میں لوٹنے کے لیے نہیں آ رہا، میں تو تمہارے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں، کہ نہیں میرے دامن میں آگ جو لگی ہے نہ بجھاؤ، بس مجھ پر اتنا احسان کر دو کہ مجھے نجف کا راستہ بتا دو، ارے نجف جا کے کیا کرے گی، نجف میں میرے دادا علی رہتے ہیں، میں جا کر کہوں گی اے دادا علی، اے دوسروں کی مشکل کشائی کرنے والے، آپ کی پوتی پر مشکل کی گھڑی ہے، جب فوجوں نے لوٹ لیا، اہل حرم کو لوٹ لیا، بچی چونکہ کہہ چکی تھی کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، بچی رات کی تھکی ہوئی تھی، جب باپ کا سینہ یاد آیا تو مقتل کی طرف دوڑی، کبھی ادھر گئی بابا آواز دو، کبھی ادھر گئی بابا آواز دو، ایک لاش بے سر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، اے میری بچی ادھر آ، بچی قریب آئی، کیا دیکھا لاشا تیروں پر ہے، مجھے نہیں معلوم بچی کہاں سے لپٹی، شاید پیروں میں لپٹ گئی ہوگی بچی، ادھر زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا، بس مجلس تمام ہو گئی، کچھ بچے کم ملے، قوم کلثوم بھائی نے چلتے وقت ان بچوں کے لیے خصوصی وصیت کی تھی، انہی میں ایک سکینہ ہے جو نظر نہیں آتی، آؤ چلو چل کر کے دیکھیں، دشمنوں نے حملہ کیا ہے، فوجوں نے حملہ کیا ہے، بچے کچھ یہاں بھاگے ہیں کچھ وہاں بھاگے ہیں، مقتل کہتا ہے زینب و کلثوم نے بڑی دیر تک بچوں کو ڈھونڈا ہے، آخر میں کبھی اکبر کے لاشے پر آئیں، آواز دی اکبر کیا سکینہ آئی ہے، کوئی جواب نہ ملا، کبھی نہر کے کنارے آئیں، عباس تم نے سکینہ کو دیکھا ہے، کوئی جواب نہ ملا، ایک شیخ آتا ہوا دکھائی دیا، اے شیخ کیا تم نے کسی بچی کو دیکھا ہے، کہ نہیں میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن نشیب سے ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، زینب جلدی جلدی اس نشیب کی طرف آئی تو کیا دیکھا، ایک لاش بے سر سے جو تیروں پر لاشا تھا اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی بچی، زینب نے شانہ ہلایا، اے میری لال یہاں کیسے، کہ پھوپھی اماں یہ میرا بابا ہے، ارے کیسے پہچانا، کہ جب میں دشت میں بھاگی تو میں نے آواز دی بابا کہاں ہو، تو اسی لاشے سے آواز آئی آ میری لال، زینب نے آغوش میں لیا، رباب کے حوالے کیا، اور اس کے بعد دو بچے اور ملے کہ جو اس دنیا سے جا چکے تھے، جب فوج نے یہ دیکھا کہ پیاس کے مارے بچے مر گئے تو عمر سعد کے پاس آئے، بس مجلس تمام ہو گئی، کہا عمر سعد اب تو ہم نے حسین کو قتل کر دیا، اب تو لاشیں پامال کر دیے، اب تو اہل حرم کو لوٹ لیا، ارے اب تو پانی بھیج دے، بچے پیاس سے مرے جا رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے عمر سعد نے گردن کو جھکا لیا، منع نہ کیا، کچھ لوگوں نے مشکیزے بھرے، کچھ لوگوں نے سوکھے مشکیزے بھرے، اہل حرم کی طرف آئے، اب اس کے بعد کی منزل میں نہ بیان کر سکوں گا، لو عزیزو پانی آیا ہے لیکن کسی نے پانی نہ پیا، دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ رباب کیسے پانی پی لے جس کا چھ مہینے کا اصغر، زینب نے کاسے آب لیا، سکینہ کا شانہ ہلایا، اے میری لال اٹھو پانی آیا ہے، پھوپھی اماں کیا چچا عباس آ گئے، کہ نہیں میری لال عباس تو نہیں آئے لیکن پانی آیا ہے، پھوپھی اماں آپ نے پانی پی لیا، کہ نہیں میں نے پانی نہیں پیا تو پھر مجھے کیوں پلا رہی ہیں،
تو سب سے چھوٹی ہے. اتنا سننا تھا کوزے اولیاء لے کر کے جنگل کی طرف چلی. کہاں چلی؟ ارے ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ تو سب سے چھوٹی ہے. ارے مجھ سے چھوٹا میرا بھیا اصغر. جب تک اسے پانی نہ پلا دوں سکینہ پانی نہ پیے گی.